आइंदा हफ्ते को इंशाल्लाह तजस्सुम आमाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और ये गुफ्तगू मुझे तो बहुत अहम गुफ्तगू है। अभी चूँकि 1:35 गुफ्तगू कर चुके हैं और इस खस्तगी के साथ इनकी तरफ इशारा करूँ तो ये मकालिब शहीद हो जाएंगे तो मुनासिब नहीं है। और 1 घंटे से ज़्यादा सुनने की सतत भी आप लोगों में कम है, इसलिए मुनासिब नहीं मालूम होता है कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाए।
محاصل حرفات چی شد؟ باب از 4 تا مشاهده، مکاشفه، خواب، خواب سمبولی. صدا کلا به همه تون توبیر بده و صلی اللہ علیه وسلم. نام مبارک سرور کائنات و اشرف موجودات حضرت نبی مکرم که آورده میشه صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باید شعار دائمی ما صلوات، من این مقدار گفتم و نام مبارک ایشون هر وقت آورده میشه صلوات فرستاده نشود جفای بیست.
همایه که یه شعر همارے پاس همیشه رهنا چاہیے، همیشه صحیح و رهنا چاہیے که جب بھی آن حضرت کا اسم گرامی لیا جائے تو احتراما ان کے لیے درود پڑھا جائے اور یہ واجب ہے.
من شم برد الاحمر ولم يصل عليه فقد جفا.
حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ جو سرخ گلاب کو سونگے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس نے مجھ پر جفا کیا.
تقریبا بحث برزخ رو میخواییم تمام
انشاءاللہ، برزخ کی بحث کو ہم آخر تک پہنچا رہے ہیں.
برزخ تتمه دنیا بود و قیامت صغرا.
برزخ دنیا کے لیے تتمہ ہے اور قیامت کے لحاظ سے دیکھیں تو قیامت صغرا ہے، چھوٹی قیامت.
و قیامت کبرا هم انشاءالله بعد از اتمام مباحث ششگانه امروز واردش خواهیم شد، اونتا در بخش مقدمات.
اور قیامت کبرا کے مقدمات میں ہم انشاءالله داخل ہو جائیں گے 6 بحثوں کو گزارنے کے بعد، تو ان 6 بحثوں کو آج پیش کرنے کی انشاءالله کوشش کی جائے.
مسئله انقراض عالم
مقدمات قیامت میں دنیا کا عالم کا منقرض ہونا،
نحوه انقراض،
تو کس طرح سے یہ عالم ختم ہو جائے گا،
سور اسرافی
کیا ہے اور اس وقت کیا ہوگا
کہ اسرافی تو سور انجام میده، یک سور برای ماته یک سورم برای احیا.
پتا چلتا ہے اسلامی متون میں دیکھنے سے کہ 2 سور ہیں، ایک دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اور سور ہے کہ اس سے ختم شدہ انسان اٹھے گی.
اما 6 مسئلے کہ امروز انشاءاللہ به طور فہرست دنبال میکنیم،
اما وہ 6 مسئلے کی انشاءاللہ آج بطور فہرست ان کو ہم پیش کریں گے
و بنایی بر تفصیل هم نداره تمام بشه
اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں.
یک مسئله تتمه بحث هفته گذشته،
ایک مسئله ان 6 مسائل میں سے جو بات گزشتہ ہفتے کو چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہے.
و اون این که در عالم برزخ اون چی که مطرح است و تجلی میکنه عمل منه، عمل شماست، نه نسبت ها.
عالم برزخ میں جو چیز تجلی کرتی ہے وہ میرا اور آپ کا انجام دیا ہوا عمل ہے. این خیر فخیر و این شر فشر.
در عالم برزخ نسبت ها تجلی ندارم، عمل ها تجسم دارم.
عالم برزخ میں اور عالم برزخ کے بعد نسبتیں متجلی نہیں ہوتی ہیں. کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں یہ چیزیں متجلی نہیں ہوتی ہیں، عمل متجلی ہوتا ہے.
در برزخ مسئله دوم، انسان چگونه عذاب می شود و عذاب کافران چگونه است، این را هم باید بررسی کنیم. انشاءالله امروز اینا رو دست و پا شکسته تمام خواهیم کرد.
دوسرا مسئلہ جو آج پیش کریں گے وہ یہ کہ برزخ کا عذاب کس طرح کا ہے اور کافر وہاں پر کیسے معذب ہوں گے. آج کی ایک تعبیر کے مطابق فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہاتھ پیر توڑ کے اس بحث کو ختم ہی کریں گے.
و بعد ہم مسئلہ دیگر تذکراتی راجع به این انسان موجود برای ورود به برزخ.
اور پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں وارد ہونے کے لیے اس انسان کو کچھ نصیحتیں.
مسئلہ دیگر این است کہ آقا نام این بهشت برزخی چیه.
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس بهشت برزخی کا کوئی خاص نام ہے، یعنی اگر ہے تو کیا ہے،
در قرآن آمده یا نه،
کیا اس کا نام قرآن میں آیا ہے.
اینا باید واضح بشه،
یہ باتیں واضح ہونی چاہیے.
مسئلہ دیگر این کہ آقا این آدرس براہوت رو به ما بده.
پانچویں مسئلہ یہ ہے کہ براہوت کا نام سنا ہے، یہ براہوت کہاں ہے، اس کا ایڈریس چاہیے ہمیں.
و مسئلہ دیگر سخن عده‌ای از روشن فکران در باره تجسم اعمال و جواب و رد اون حرف ها. حال ببینیم به کجا میرسیم.
آخری بحث به بعد روشن فکرون کی ایک بات ہے تجسم اعمال کے حوالے سے، اور ان کی بات کو پیش کریں گے اور اس کا رد پیش کریں گے.
پس شش تا مسئله رو انشاءاللہ امروز با 12-13 دقیقه ای که حاجی وزیری دیدم انشاءالله حل میشه.
پس اس تاخیر کے ساتھ کہ جو میری طرف سے وجود میں آئی ہے اور بقول آغا کے یہ صرف 12-13 منٹ نہیں ہے بلکہ 1000 تک چلے جاتے ہیں، یہ منٹ سے بڑی کوئی گنتی کی
لگا 4-5000 جاتے
ہیں، یعنی 4-5000 منٹ ہو جاتے ہیں. ہر فرد کے ساتھ اگر 12 منٹ کو ضرب دے دیا جائے تو اچھے خاصے منٹس ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں.
اما مسئلہ اول کے تتمه بحث قبل،
اما پہلا مسئلہ جو کہ بحث اول کا تتمہ ہے،
اون روایت قیس رو یادتونه؟
یاد ہے قیس سے ایک روایت نقل کی گئی
که گفت ما با عده ای آمدیم خدمت رسول الله و آقا عرض کردم آقا من رو نصیحت کنید، موعظه کنید.
قیس ایک قبیله کا سردار ہے، اپنے کچھ نمائندوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتا ہے اور پیغمبر سے نصیحت طلب کرتا ہے، اور پیغمبر نے انہیں کچھ نصیحتیں کی ہیں.
پیغمبر یہ دستور العمل نصیحتی داده از زندگی این دنیا تا اونجا.
حضرت پیغمبر اکرم نے مختصر مگر ایک دستور العمل جامع پیش کیا ہے، اور وہ دستور العمل اس دنیا سے عالم برزخ تک پھیلا ہوا ہے.
اینا رو زود میگیم که یادتون بمونه. گفت انما علی الذل
جلدی جلدی میں ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے,
مع الحیات موتا,
زندگی کے ساتھ موت بھی ہے,
مع الدنیا آخرہ,
دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے,
لکل شیء حسیبا,
ہر عمل کا حساب کتاب ہے,
علی کل شیء رقیبا,
اور تم آزاد نہیں ہو, تم جو بھی کر رہے ہو ایک تمہاری نگرانی کر رہا ہے,
لکل حسنۃ ثوابا,
ہر اچھائی پر ثواب ہے,
لکل سیئات عقابا,
ہر برائی پر عقاب ہے,
لکل عجل کتابا,
اور ہر وقت کے لیے ایک دیوار میں مرقوم ہے, ہر کام کے لیے کہ کتنا وقت اس کے پاس ہے.
بابر فرمود لا بد لک یا قیس من قرین, تو یہ دوست نہیں ہست.
یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اے قیس تم اکیلے نہیں ہو اس سفر میں, تمہارے ساتھ ایک قرین ہے, ایک ساتھی ہے,
بہت دفن میشے ازت جدا نہیں میشے,
وہ قرین تم جب مر جاؤ گے تمہیں دفن کیا جائے گا تو تمہارا قرین بھی تمہارے ساتھ ہوگا.
یاد تم بچے بہت برات خود تم قرین درست کرنے,
یاد رکھو کوشش کرو کہ تمہارا وہ قرین اچھا قرین ہو اور اس کا بنانا تمہارے ہاتھ میں.
ان قرین نظر جدا نہیں میشے,
اس لیے کہ یہ قرین تم سے کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے, لہذا اچھا قرین بناؤ گے تو یہ اچھا تمہارے ساتھ رہے گا.
اگر دوست خوبی باشے کہ خوب کیف میکنی,
یہ
اکرمک در روایت
کہ تم ایسے قرین کو بناؤ کہ اس سفر میں عالم برزخ میں وہ تمہیں اکرام کریں.
تو با اون قرین ایک زندگی کرامتانه در اون عالم دارن,
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برزخ میں تم ایسی زندگی گزارو گے کہ جیسے قرین لوگ زندگی گزارتے ہیں, جیسے اب وہ تمہارا اکرام کرے گا.
یادت باشے این کرین قرین تولیدی خودت ها,
یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے, یہ قرین کریم جو تمہارا اکرام کرے گا یہ تمہارا اپنا پروفیکٹ ہے,
تولیدی خودت ها. و اگر چنانچه نه لعیم باشه اسلمک, تو رو به اسارت میگیره, تسلیم خودش میکنه, هر جای هر کاری که بخواد باهات بکنه میکنه.
لیکن اگر یہ قرین قرین کریم نہ ہو بلکہ یہ قرین لئیم ہو تو وہ تمہیں اسیر بنا دے گا.
یہ روایت اینو بہترین رو توضیح دادی در هفته قبل. روایت دوم, یک کتابی داره مرحوم صدوق, صدوق و طایفه, به نام صفات و شیره. این کتاب باید کتاب مطالعه هر روز ما باشه. صفات شیعه
مرحوم شیخ صدوق جن کے القاب میں صدوق الشیعہ بھی ہے, اس بزرگوار کی کتاب ہے صفات الشیعہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ہر شیعہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
آدرس شیعہ بودن رو صدوق در این کتاب داده.
شیعہ کی خصوصیتیں, شیعہ کی نشانیاں, شیعہ کی علامتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. کون شیعہ ہے, کیسا شیعہ ہے,
این غیر از همون آدرسای قرآنی چیز دیگری نیست.
اور جو اوصاف اور جو نشانیاں مرحوم صدوق نے بیان کی ہیں وہ نشانیاں اور اوصاف قرآن سے ہٹ کے نہیں ہیں.
مرحوم مجلسی از کتاب صفات الشیعه یک کتاب دیگه مرحوم صدوق داره, مصادقت الاخوان, اینم خیلی زیباست. مصادقت الاخوان
شیخ صدوق کی خوبصورت کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے مصادقت الاخوان, یعنی بھائیوں کے ساتھ صادقانہ روابط.
خب دیل کارنگی یک کتاب داره آئین دوستی آوی,
دیل کارنگی کی بھی کتاب ہے دوستی کے حوالے سے, یعنی دوستیابی کے اصول یا دوستیابی کے آئین.
مرحوم صدوق مصادقت الاخوانش آئین برادریابی است.
دیل کارنگی کی کتاب جو ہے وہ دوستیابی کے حوالے سے ہے, مرحوم صدوق کی کتاب برادر یابی کے بارے میں، برادر دینی کے ساتھ صادقانہ تعلقات.
مرحوم مجلسی از صفات شیعه یه روایت نقل میکنه، اینو خوب گوش بده.
مرحوم شیخ مجلسی نے صفات الشیعه سے ایک روایت نقل کی ہے
که بعد از فتح مکه نبی اکرم بالای کوه قرار گرفت.
فتح مکہ کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی چوٹی پر گئے،
کوہ صفا، مشرف بر کعبه، جمعیت اندرم نظاره میکنن. خدا باید بحث از فتح مکه، پیروزی، جشن، سرور اینها باشه دیگه، اما اونجا پیغمبر اینچنین عمل نکرد.
ابی ابی مکه شهر فتح ہوئی ہے اور جو منکرین تھے وہ تسلیم ہو چکے ہیں، اور ایسے میں پیغمبر اکرم کوہ صفا کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فتح کے بعد جیت کے مثلا ترانے گائے جاتے ہیں، فتح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور آئندہ کے حوالے سے لائحہ عمل بیان کیا جاتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں بہرحال. تو لیکن پیغمبر نے ان میں سے کچھ نہیں کیا.
یعنی بنی هاشم، بنی طالب، بنی عبدالمطلب با پیروزی وارد مکه شدن و دیگر قبائل تحت اشراف حکومتی اونها قرار گرفتن.
یعنی یه که بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، بنی طالب یہ سب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے جو سیاسی دینی رقیب تھے وہ شکست خوردہ ہیں اور مفتوح کی حیثیت سے وہ موجود ہیں. ایسے حال میں پیغمبر اکرم کوہ صفا پر تشریف لے گئے.
خدا باید شیوے کے ایک چشم بگیرید. نه، اینجا خطر رو بویزد میکنه.
یہاں پیغمبر اکرم نے جشن کا پیغام نہیں دیا، بلکہ آئندہ آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا.
فرمود بنی هاشم و بنی عبدالمطلب جمع بشن.
حضرت نے فرمایا بنی هاشم، بنی عبدالمطلب جمع ہو جائیں.
همه جمع شدن، مردم هم دارن نگاه میکنن.
لوگ دیکھ رہے تھے کہ بنی هاشم اور بنی عبدالمطلب اکٹھے ہو گئے.
ببینید چه کرده. فرمود انی رسول الله علیکم، من پیغمبر خدا برا شما.
حضرت نے گفتگو کا آغاز کیا اس طرح سے، فرمایا میں خدا کی طرف سے آیا ہوا وہ رسول تمہارے لیے.
انی شفیق علیکم،
اور میں تمہارے اوپر مشفق ہوں.
تا اینجا بده همه یا تقولو ان محمدن مننا مبادا دایه انتصاب من رو چماق کنید بر سر دیگران.
پیغمبر نے فرمایا دیکھو خبردار، میری طرف تمہارا جو انتصاب ہے اس انتصاب کو ہتھیار کے طور پر دوسروں کے مقابلے میں استعمال نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ پیغمبر ہمارے ہیں.
فَوَاللَّهُ مَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. یادتون باشه.
فرمایا قسم خدا کی، قسم کے ساتھ حضرت نے یہ یاد کیا کہ خدا کی قسم تم میں سے یا تمہارے علاوہ کسی اور قوم میں سے میرا کوئی ولی نہیں ہے، جو ولی ہے وہ ولی ہے کہ جو تم میں متقی ہو.
فلا اعرفکم یوم القیامہ تحملون الدنیا علی رقابکم. اگر دنیا زده در روز قیامت به سراغ من آمدید، من شما رو نمیشناسم.
فرمایا کہ اگر تم دنیا میں تو میرے رشتہ دار ہو, تم بنی عبد المطلب, بنی طالب, بنی ہاشم میرے رشتہ دار ہو, مجھ سے تمہاری نسبتیں ہیں, لیکن اگر دنیا زدہ ہو کر عالم آخرت میں آ جاؤ گے تو میں تمہیں نہیں پہچانوں گا, تم کون ہو؟
شما با وضعیت آنچنانی بیایید و یحملون بیعت الناس یحملون الاخره, دیگران بیایند با کولباری از متاع آخرتی, من اونا رو میشناسم شما رو نمیشناسم.
اگر عالم آخرت میں تم لوگ اس طرح سے آ جاؤ کہ از قبیل زاد تقوی, توشہ تقوی میں سے کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو, جبکہ دوسرے لوگ اپنے ساتھ زاد آخرت بہت سارا لے کے آ جائیں گے تو میں انہیں پہچانوں گا, تمہیں نہیں پہچانوں گا.
مردم بدانی در پیشگاہ خدا, ای بستگان من, ای خاندان من, اگر دنیایی وارد شدید اعلان طولت من معذرت میکنم, میگم هیچ ارتباطی بین من و اینا نیست. ان لی عملی و لکم عملکم.
اس کے بعد فرمایا دیکھو دنیا زدہ ہو کر تم قیامت میں آ جاؤ گے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, میرا تم سے کوئی ربط وہاں پر ہوگا نہیں, میرے لیے میری آخرت ہے اور تمہارے لیے تمہاری اپنی آخرت ہے.
انتصابات نمی تواند دکان تمرد از فرامین الهی باشه.
فرامین الهی سے بھاگنے کے اسباب میں انتصاب شمار نہیں ہوتا ہے, یعنی انتصاب کے ذریعے سے کوئی بھی بشر فرامین الهی سے بھاگ نہیں سکتا ہے, بھاگے گا تو انتصاب ختم.
تحصل الہ و انت تظہر حبہ.
خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے تم خدا کے محب ہونے کا ادعا کرتے ہو.
اللہ لعمری فی الفعال بدیر, اللہ لعمری فی الفعال بدیر. عجب کار عجیب و غریبیه. لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر راست میگی اطاعت میکنی. ان المحب لمن یحب حبیب, مطیعو.
که اگر تم خدا کی محبت کا جو ادعا کرتے ہو اس ادعا میں تم سچے ہوتے تو تم اس کی اطاعت کر لیتے, اس لیے کہ حبیب یعنی محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ جس کے عشق میں گرفتار ہیں وہ آپ سے کچھ چاہے اور آپ نہ کریں؟
چرا دروغ میگیم؟ چرا؟ ان المحب لمن یحب مطیع.
یہ خاصہ محبت ہے, محبت کی کشش کا لازمہ یہ ہے کہ عشق رکھنے والا اپنے معشوق کا مطیع ہو.
در برزخ و قیامت انتصابات مطرح نیست.
پس برزخ میں اور قیامت میں انتصابات کے ذریعے سے کام نہیں چلایا جا سکتا.
ان لی عملی و لکم عملو,
جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے وہاں پر.
یہ بحث آپ فوراً تمامش کریں. پس یادتون باشه انتصابات کاری نیست, آنچه که آوردی دخیله.
بحث اول تمام اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت میں انتصابات کارآمد نہیں ہے بلکہ عمل ہے جو متجلی ہوتا ہے.
مسئلہ دوم, آقا نحوه عذاب و تعذیب در قیامت چگونه؟
دوسرا مسئلہ قیامت
برزخ
میں عذاب کس طرح کا ہے
و عذاب روحی کافران چگونه,
اور وہاں پر کافروں کو خدا نے جو عذاب مقرر کیا ہے.
آیا خدا در اونجا یک آتشی برمی افروزد و یک بساطی را می اندازد و بندم در این قبره رو باید باز کنم آتشه رو ببینم و اینه؟
کیا خدا نے وہاں فیول جمع کر کے اس سے آگ لگا کے اس بندے کو قبر کا دروازہ کھول کے کھینچ کے لے جا کے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ ایسا ہے
یا نہ؟ مسئلہ چیز دیگری، این آتش چیز، این سوزندگی چیز، آیا انواع و اقسام داره یا نه؟ تو مردم
آگ کا تذکرہ تو ہوئی، تو یہ آگ کیا ہے؟ اور آگ میں جلنے کا بھی ذکر ہے، یہ جلنا کیا ہے؟ چطور کی مختلف قسمیں کیا پائی جاتی ہیں یا سب یکساں ہیں؟
چطور میشه درک کنیم؟ چطور میشه بفهمیم؟
تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
آتش فراق با آتش عذاب چه فرقی داره؟
جدائی کی آگ اور جلانے والی آگ میں کیا فرق ہے؟
آیا این آتش از درون خود من یا از جای دیگر؟
یہ جو آتش فراق ہے مثلا، یہ کہیں اور سے لا کے مجھے اس میں جلا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ آتش فراق میرے اندرون میں ہے جو مجھے جلا رہی ہو؟
برای تحقق آتش دو چیز میخواییم، آتش زنه، آتش زنه و کبریت و ماچس آتش گیرنده. این دو تا چه فرقی دارن با هم؟
اچھا، آگ محقق ہونے کے لیے دو اسباب چاہیے، ایک عامل ایک قابل. ماچس عامل ہے اور جس کو آگ لگتی ہے وہ قابل ہے. کوئی آگ لگائے اور کوئی اس آگ کو قبول کرے تو آگ وجود میں آتی ہے.
عزیز من، در برزخ و قیامت هم آتش زنه هستی هم هیزم، هر دو خودتی.
میرے عزیز، عالم برزخ میں ماچس بھی تم خود ہو، فیول بھی تم خود ہو.
آتش از درون خودته،
وہ ماچس کہیں اور سے لائی نہیں جائے گی، تمہارے وجود کے اندر ہے.
از درون جانته که رفته اون طرف،
یہ تمہارے وجود کے اندر ہے کہ جو تمہارے ساتھ وہاں پہنچی ہے. یہ ماچس
پاسخ به این سوال در روایات آمده.
اس سوال کا جواب ایک روایت میں یا کچھ روایات میں آیا ہے.
من یہ دورش رو براتون میخونم،
اون روایات میں سے ایک روایت میں پیش کروں.
این روایت رو مرحوم علامه امینی در جلد هشتم القدیر نقل کرده.
مرحوم علامه امینی نے الغدیر کی آٹھویں جلد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے.
خوب گوش کنید.
توجہ کے ساتھ،
در زمان خلیفه سوم جناب عثمان بن عفان،
تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے زمانے میں،
مردی آمد سراغ
ایک مرد عثمان کے پاس آیا.
و بیدهی جمجمت الانسان میت،
جمجمه یک انسان مرده را آورده.
اور یہ خلیفہ ثالث کے پاس آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی تھی.
دست گرفته فقال بانکم تزعمون النار یعرض علی هذا، شما ادعاتون اینه که آتش بر این جمجمه افروخته می شود.
اس آنے والے نے یہ سوال کیا، تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اس مرنے والے کے سامنے صبح و شام آپ، یعنی اس مرنے والے کو صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی اس کھوپڑی کو؟
وَأَنَّهُ يُعَظَّمُ فِي الْقَبْرِ،
تمہارا یہ اعتقاد یہ ہے کہ مردہ قبر میں عذاب پاتا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ تو میرے ہاتھ میں.
جناب خلیفہ و عرقت وزعت یدی فلا احس بها حرارت النار، من که دستم بر اینه اصلا حرارتی نمیشنوه.
جناب خلیفہ، تم مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے والا اگر کافر ہو تو اسے صبح و شام آپ کے سامنے کیا جائے گا اور وہ چلے گا. یہ دیکھیے کھوپڑی میرے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور نہ میرے ہاتھ میں کوئی آگ کا احساس ہے. حضرت خلیفہ خاموش ہوئے
وارسل الى علی ابن ابی طالب المرتضى يستحضره. تو بیٹھ علی ہو گیا.
کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ اس مشکل کا حل ان کے پاس ہے, ان کے علاوہ اور کسی سے یہ حل ہوگا نہیں.
فلما اتاه وهو في ملء من يوم ملء من اصحابه.
حضرت تشریف لائے ایک اصحاب کی جمعیت کے ساتھ.
فقال للرجل اعد المساله فاعادها.
حضرت تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد کہا کہ کون ہے وہ سوال کرنے والا. کہا یہ کہ تم اپنا مسئلہ دوبارہ پیش کرو, کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو یا ابا الحسن اجب الرجل.
خلیفہ نے تقاضا کیا کہ ابا الحسن اس کا ایک ایسا سوال ہے, ہم سے جواب نہ ہو سکا, آپ ان کو جواب دیجئے.
اور اینجا امیر المومنین میبینه یه مش جهال نشستن, بی سواده نشستن, نمیتونه که بیاد برهان تجرد روح براشون بگه.
اب حضرت امیر المومنین کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ معاشرہ دانشوروں کا معاشرہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے تجرد روحی کے ذریعے سے اس مسئلے کو ثابت کرے.
نمیتونه بی اینجا بیاد برهان تجسم عمل رو براشون بگه.
اور تجسم عمل کے راستے سے بھی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے.
یکی از مشکلات در زمان پیغمبر اکرم همین بوده که پیغمبر هر چی که گفته خودش گفته, سوال ازش نکردن, یه سوال پیدا نمیشد.
ان بزرگوں کے لیے مشکل مسئلہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ نابالغ تھا, جاہل معاشرہ تھا. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے ان کے فرمائشات از خود ہیں. ایک کوئی ایسا عقل مند انسان ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جو پیغمبر سے کسی مشکل مسئلے کے بارے میں اچھا سا سوال کیا ہو اور پیغمبر نے اس کا جواب دیا.
اکثر سوالات از امیر المومنین چند نفر رہ دو,
اور اگر کوئی سوالات ہوئے ہیں تو وہ سوالات حضرت امیر المومنین کی طرف سے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی قابل اعتماد سوال نہیں ہوا.
جامعه بی سوال جامعه خفته است. جامعه بی سوال جامعه غیر متکامله. جامعه بی سوال ترقی علمی نداره.
وہ معاشرہ کی جس میں سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ خواب کا معاشرہ ہے. وہ معاشرہ کی جس میں علمی سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ غیر متکامل معاشرہ ہے, ابھی نابالغ ہے فکری اعتبار سے. اور وہ معاشرہ کی جس میں سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں.
در جامعہ باید نقادی رایج باشے.
کہ معاشرے میں نقادی یعنی باتوں کو توڑ کے اصل کو نکالنے کی قوت ہونی چاہیے
تا قوت تفکر بالا بره,
تاکہ اسی نقد کے نتیجے میں
تو مسائل اجتماعی, تو دیگر مسائل, تو مسائل معرفتی باید سوال باشه, سوال باشه, نقد باشه.
مختلف مسائل میں, معرفت کے مسائل میں, اجتماعی مسائل میں, سیاسی مسائل میں, اقتصادی مسائل میں سوالات اٹھنے چاہیے, باتوں کو توڑنا چاہیے اور کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو معاشرہ آگے بڑھ جائے گا.
اور امیر المومنین میخواد به این مرد جواب بده.
تو حضرت نے جواب دیا.
فقال علی علیہ السلام ایتونی بزندن و حجر. چخماق رو شما چخماق میگید نه؟ چخماق؟ آها سنگ سفیری که بیابان روان این رو پیدا میکنن, در شب به هم میزنن, آتش درست میکنن.
ش... شاید تقمات می کرده مجھے نہیں ہونا
تقمات
ایک بار کہ ایک لوہے اگر ایک خاص قسم کا لوہا ہوتا ہے اس سے ایک پتھر کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو وہ چکما اور کہا کہ اتنی پہ وہ ایسا لوہا اور پتھر لے
آؤں قرآن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
سورہ مبارکہ یاسین میں ایک آیت ہے آپ نے بھی پڑھی ہے کہ وہ ہے کہ جس نے ہر درخت میں آگ ایجاد کیا یہ کیا مطلب ہوا اس کا
درخت سب آتش میزنه
کیا مطلب ہوا اس کا
دو تا درخت در عربستان و مناطق گرمسیری اون منطقه هست یکیش اسمش ارفار یکیش مرخ یا مرخ که با به هم زدن شاخه های این درخت آتش درست در درون این درخت انرژی نهفته شده میزنه آتش درست
افعال اور مرخ یا مرخ یه دو درخت هست حجاز میں پائے جاتے ہیں میں نے پرانا نام استعمال کیا نا عربستان سعودی میں پائے جاتے ہیں کہ صحرا میں تو اس کی خصوصیت یہ ہے ان دو درختوں کی ان کی دو ٹہنیوں کو کاٹ کے ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی سے رگڑ دو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے
اور دس دوسرا بھی
ہر شاخوں میں آگ پیدا ہوتی ہے شاخ ہے مگر اس کے اندر انرجی ہے ان آنکھوں سے اس انرجی کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے لیکن ہے تو آپ اس کی شاخ کو پکڑیں گے تو کیا اس میں آگ ہے کسی کو جلائے گی
فرمود زند و حجر لے آئے آورد
بہرحال حضرت نے طلب کیا کہ لوہا اور اس کے لیے جو مخصوص پتھر ہوتا ہے وہ لایا جائے
رجل سائل و دیگران دارن نگاہ میکنن علی چه میکنه
لایا گیا اور وہ سوال کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے خلیفہ بھی دیکھ رہا ہے دیگر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب علی اس کے ذریعے سے کیا کرنے والے ہیں اور یہ جواب کیسے بنے گا
امیر المومنین کارش نیست مجبور ہے
فرماتے ہیں کہ علی کا کام یہ نہیں ہے علی اعلیٰ درجے پر برہان کے ذریعے سے بات کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن اب کیا کریں کہ معاشرہ اس لائق نہیں ہے
چارے ہی جو دن کار نہ کرے
اور اب علی مجبور ہیں کہ جواب اس طرح سے دیتے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھی
ان سنگ و زند رو به هم زد آتش در آمد
حضرت نے اس لوہے پر پتھر کو رگڑا آگ پیدا ہو گئی
خب ثم قال للرجل ضع يدك على الحجر فوضع عليه
پھر حضرت نے اس سوال کرنے والے کو قریب بلایا کہا کہ اس پتھر پہ ہاتھ رکھو ذرا ہاتھ رکھا
دست تو بیدار برین زنان سوزا اشتفتا پہ
کہا کیا یہ گرم ہے
آیا تم حرارت یہ احساس میکنے
تم نے کسی حرارت کو احساس کیا
حرارت احساس میکنے نا در درون این حرارت است
کہا نہیں لیکن تم نے دیکھا کہ اس میں حرارت ہے
تورم بینی بشر در درون جانت آتش تورم بینی
حضرت نے فرمایا آگ ہے اس میں اور ابھی تم نے دیکھا یعنی میں نے جب اس کو رگڑا تو آگ اس سے نکل گئی جبکہ اس ہاتھ لگانے سے اس حرارت کو اس آگ کو احساس نہیں کیا جا سکتا ہے بشر تمہارے وجود کے اندر آگ ہے
الان آتشی الان
ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی آگ تمہیں جلائے گی بلکہ اسی دنیا میں ابھی بھی آگ ہو تم
ہمچنانی کہ آتش در دل اون سنگ در جان تو ہم ہاتھ نہیں فهمی
جس طرح سے اس پتھر میں آگ پوشیدہ ہے اسی طرح سے تمہارے اندر بھی آگ ہے تمہیں خبر نہیں ہے
الان داری آتش میخوری اونایی که اموال یتاما میخوری
يأكلون في بطونها النار إن ضمن جزاف نيس.
قرآن نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا
بعد سیصلون سعیرا و غیرتین
الان در آتش میخوره.
اس کے بعد اس آیت میں ہے کہ پھر انہیں سعیر کی طرف لے جایا جائے گا. وہ بعد کا مرحلہ ہے, لیکن جب یہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی یعنی اس کھانے کی ملکوت اور واقعیت جو ہے وہ آگ ہے.
آتش از درون جان میپرسه چجور عذاب میشم, اینجا تجلی میکنه وقت میبینی داری میشی.
وہ آگ کی جس کا تمہیں یہاں احساس نہیں تھا عالم برزخ میں جانے کے بعد وہ آگ متجلی ہو جائے.
یک آیه براتون, چند تا آیه براتون بخونم ببینید, میخوام وقت براتون معنا کنم. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اون آتشی که بر جان میفته, اینو معنا میکنم براتون یواش یواش. خوب گوش کنید, خوب گوش کنید
که
حطمه چیه.
حطمه که بارے میں قرآن نے کہا کہ حطمه کیا چیز ہے.
حطمه آتشی است که بر دل چیره میشه.
حطمه
بر جان چیره میشه.
حطمه آگ اس طرح کی آگ نہیں ہے جیسے دنیا میں ہے جس کا کام ظاہر کو جلانا ہے. حطمه وہ آگ ہے جو باطن قلب کو جلا دے.
آتشی که بر جان میفته, عجب آتش بر جان هم داریم. بله داریم, همین حطمه.
حطمه وہ آگ ہے کہ جو جان کو جلا دے.
آتش تو جان ہے کہ
همان گونه که بدن انسان کافر می سوزه جانش هم داره می سوزه.
جس طرح سے کہ کافر کا بدن جل جائے گا اس کی روح بھی جل جائے گا, اس کا قلب بھی جل جائے گا.
داره می سوزه, داره آتش می گیره, بدنش با نار ظاهری با وقود ظاهری,
بدن
قلب و روحش با وقود باطن. همین حطمه
بدن جلے گا وقود کے ذریعے سے, چونکہ اس کا بدن فیول ہے جہنم کے لیے, اس لیے وقود ظاہری کے ذریعے سے اس کا بدن جل جائے گا اور اس کا قلب جل جائے گا حطمہ کے ذریعے.
میخوام یه خورده مسئله واضح تر بشه. ایقاد و استیقاد این دوتا یادتون باشه, یعنی آتش روشن کردن.
یہ دو لفظ یاد کریں, ایک ہے ایقاد ایک ہے استیقاد. ایقاد یعنی جلانا, استیقاد یعنی جلانے کو قبول کرنا,
وقود یعنی اشتعال آتش گرفتن,
اور وقود یعنی جلنا مصدر.
وقود یعنی ما توقد و بهن آتش زنه.
وہ ایقاد تھا, اب ایک اور لفظ وقود. وقود یعنی فیول, وہ چیز کی جو آگ کو قبول کرتی ہے, آگ کو پکڑ لیتی ہے, اس کو کہتے ہیں وقود. لکڑی لکڑی پیٹرول گیس.
عزیزان ہم وقودی ہم وقودی ہم ایقا.
میرے
عزیزان کفرم کفرم میگم شوانے میگم علیہ
کہ کفار وقود بھی ہیں, وقود بھی ہیں, ایقاد بھی انہی میں ہیں اور استیقاد بھی انہی پر ہیں.
عجیبه ها, اینا خیلی توضیح میخواد, ما دانیم رد میشیم. خب
یک نار ظاهری داریم که من وقودشم, یک نار باطنی داریم.
من که میگم به عنوان میمانه افهام این کافر هست و من ماه نیست دارم انشاءالله
که جان من وقودشه.
وقود فیول, فیول کوئی اور چیز نہیں ہے. دنیا میں آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں, وہاں پر کوئی لکڑیاں جمع نہیں کی جائے, خود انسان کا بدن ہی وقود ہے.
وقت جامع بین نار ظاهری و نار معنوی میشه وقود و حناس، چون انسان مرکب از جسم و جانه.
بتا دیا که ظاهری بدن کو جلانے کے لیے وقود ہے اور دل کو جلانے کے لیے ختمہ ہے، لیکن دونوں کا مجموعہ اگر دیکھو تو ناس، ناس خود فیول ہے، اس کا ظاہر بھی جلے گا اور اس کا قلب بھی جلے گا.
آقا منشأ این دو آتش چیه؟
برا کافر بدن قید میکنه.
منشأ این دو آتش چیه؟ آتش ظاهری و آتش باطنی، منشأش چیه؟
اچھا، کافر کا بدن وقود سے جلے گا، وقود سے ملاقات اسی بدن کو ہونا ہے، اور اس کا قلب کے لیے ختمہ ہے. اس کا منشا کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے یہ آگ پیدا ہو گئی؟
عقائد ناپسند، اوصاف ناپسند که مربوط به جان این منشا و نار باطنی باید هم بسوزه.
آگ کہاں سے پیدا ہو گئی اس کافر کے لیے؟ اس کے ظاہر کو جلانے والی آگ اور اس کے قلب کو جلانے والی آگ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ آگ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے باطل نظریات ہیں، برا اخلاق ہے، ناپسندیدہ کردار ہے، یہی چیزیں آگ ہیں.
آنچه که داری از بخل و حسد و چه میدونم عقائد باطله و اینها میشه آتش باطنی. بله، و آنچه از گفتار و رفتار و کردار بیرونی داری او باعث آتش ظاهری است.
فرمایا که جو آپ کے کافروں کے جو باطل عقائد ہیں اور ان کے نفس کے اندر جو اوصاف ذمیمہ مخفیہ ہیں، ملکات مخفیہ، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ختمہ ہے قیامت کے لیے، اور جو کچھ وہ آشکارا طور پہ کہتے رہے ہیں اور ظاہری طور پہ عمل انجام دیتے رہے ہیں، بد کرداری اور برے اقوال، یہ وہی ان کے لیے وقود ظاہری ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے بدن کو جلایا جائے.
پس آن کسی که کافری که وقود نار است هم خودسوز است هم آتش افروز.
پس یہ کافر آتش افروز بھی ہے، یعنی آگ جلانے والا، اور خودسوز بھی ہے، یعنی آگ کو قبول کرنے والا.
این معنیش نفی دیگر آتش ها نیست،
یعنی ایقاد بھی ہے، استقاد بھی خود اسی میں ہے. اچھا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اور آگ نہیں ہوگی، نا، ہم اس کی نفی کرنا نہیں چاہتے.
آہان نور و نالا نور رو شنیدی؟
تصویر
اون که رو تصویر میکنی، اینجا نار و نالا نار.
آپ نے نور و ملا نور سنا ہے نا، ایک نور کا ذکر کرنے سے باقی انوار کی نفی تو نہیں ہوتی، اور بھی انوار ہے. اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے، پورے لوگوں کے لیے نار و ملا نار بھی ہے. ہم نے تو یہ اس آگ کا ذکر کیا جو ان کے وجود میں ہے، اور بھی آگ ہے اس کے علاوہ.
بس عذاب درگاہ چی شد؟
آیا این جمجمه داره میسوزه؟
گفت نه، زند و حجر بیارید، درخت سو عربستان من الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا.
بله،
پس عذاب قبر کافروں کے لیے، کافر جو قبر میں عالم برزخ میں جلیں گے، اس جلنے سے مطلب کیا ہوا؟ خود ان کے وجود کے اندر آگ ہے. اس حوالے سے وہ صاحب الغدیر کی پیش کردہ روایت کہ ایک سائل نے خلیفہ ثالث سے سوال کیا، حضرت امیر کو بلوایا گیا، انہوں نے جواب دے دیا، اور اس لوہا اور پتھر کے ذریعے سے جواب دے دیا، اور عربستان سعودی میں پائے جانے والے وہ درخت جن کی ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی سے رگڑ دے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور قرآن کی وہ آیت، یہ سب چیز آپ کے ذہن میں ہیں.
چند تو تذکری کو گفتم میخوام بدم.
اب کچھ تذکرات جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا.
فعالیت آری، کوشش آری، پول به دست آوردن آری، ہمیں آری آری.
اچھا، مارنا ہے عالم برزخ میں، ہمیں جانا ہے، وہاں مثلا ہمارے اعمال متجلی ہوں گے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سستی کریں.
آقا ممکنه یه پول در بیاد که به من احترامش دانه و رو فاسد باشه،
اما تو دستگاه خدا این حرفا نیست.
کہہ کہ فعالیت کرو، تلاش کرو، پیسے حاصل کرو، اس سے میں منع نہیں کرتا ہوں.
ممکن ہے تو یہ دادگاہی برم پول بدم وکیل رو بخرم،
دنیا میں. لیکن یہ یاد رکھو کہ دنیا میں آپ اپنی حیثیت ظاہری کے ذریعے سے، اس پیسوں کے ذریعے سے پیدا کرتے، اسٹیٹس کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کر سکتے ہیں. کورٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ فیصلے کو اپنے حق میں کرا سکتے ہیں، لیکن اس خالق حکیم عادل کے حضور میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کے فیصلے کو ذرہ برابر چینج نہیں کر سکتے.
میشه پول رو در راه غیر خدا خرج کنم تا خودم رو معروف کنم به اینکه آدم سخیه؟ میشه
آپ پیسوں کو دنیا میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے خرچ کر کے میڈیا میں آ سکتے ہیں؟
میتونم با پول وجاہت اجتماعی پیدا کنم؟ میشه
پیسوں کے ذریعے سے اجتماعی شخصیت آپ بن سکتے ہیں؟
یہ اما در قیامت این چنین نیست. ما اغنا عنه ماله و ما کسب.
لیکن قیامت میں ایسا نہیں. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اس نے جو مال حاصل کیا ہے اور جو کچھ کمایا ہے وہ اسے قیامت میں بے نیاز نہیں کرے.
این خطاب خدا سے نہ ہو،
اور یہ خدا کا خطاب ہمارے لیے،
ہشدار خدا سے نہ ہو،
اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہ ہے ہمارے لیے.
وقت خودت میرے اون طرف تو عالم برزخ، ما اغنا عنی مالیه فلک عنی سلطانیه. عجیبه،
اونجا خودت اعتراف میکنی.
دنیا میں خدا نے جو آپ کے لئے حقیقت واضح کیا ہے، ما اغنا عنہ ماله و ما کسب، وہاں جا کر خود اعتراف کرو گے کہ میرا مال مجھے بے نیاز نہ کر سکا.
داد بزنی، ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه.
بعدا فذوقوا فقلوا ثم الجحیم صلوا ثم سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا.
مجھے میرے مال میں کوئی بے نیازی نہیں دی، اور جو میرا میری قوت اور تسلط تھا وہ تسلط ابھی آج ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ آواز آئے گی کہ اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو اور زنجیروں میں بند کر کے جہنم کی طرف لے جاؤ. یہ حالات اس کے سامنے آئے گی.
یہ آیه در قرآن نازل، یہ آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، یہ آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، خبر به فاطمه دادن، بابا غش کرد.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت نازل ہو گئی، اور اس آیت کا اثر یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کو خبر دے دی گئی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمہارے بابا غشی کے عالم میں.
بابا چی شده؟ چه خبر شده؟ تو آیه نازل شده.
جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا کہ ایک آیت نازل ہو گئی تھی.
بابا غیر برم بسمون لہو صفحت و عباب مولا جهنم لکل بابن کزا بگذاریم. زهرای مرضی هم بشکر.
بله، وہ آیت حضرت پیغمبر نے جناب زهرای مرضیه کے لیے تلاوت کی اور حضرت زهرا بھی غش کر گئی.
حالا اونا چه میبینم ما نمیفهمیم.
اس آیت میں وہ نفوس کاملہ کیا دیکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، جب تو ہمیں غش نہیں ہوتا ہے.
یا تو ماشه اونجا کسی در اون عالم بدون اذن خدا کاری نمیکنه، هیچ کس.
یہ یاد رکھیے کہ وہاں پر اذن خدا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
از فرشته ها هیچ کاری ساخته نیست، جبرئیل و عزرائیل و میکائیل همه میکارن مگر او عنایت کنه.
فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، عزرائیل، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے.
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى.
کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کو حق شفاعت نہیں ہے، ہاں خدا جن کو اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے.
حضرت یعقوب میں بات فوج کو مارنا انتم من اللہ من سے،
حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ خدا سے بے نیاز کرنے والی کوئی شے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کو خدا سے بے نیاز کرے، کوئی ایسی چیز نہیں.
حامد خالق خدا نصف شب برخیزی،
سب کچھ خدایی ہے.
این قطار سر بچه فعالیت کنی باید رو بکنی، وظیفه سا وظیفه
بیوی بچوں کے لیے جو آپ تلاش کرتے ہیں کر لو، وہ آپ کا وظیفہ ہے، کرنا چاہیے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کرو.
یہ آقای دیروز آمد اینجا دو تا خانم رو آورده بود و من گفت آقا پدر شوهر یک خانم مردیه، اصلا با خانمش حرف نمیزنه تو خونه و همش مشغول نمازه روزه چندان چه. او داشت برا من میگفت که من خوشم بیاد، من حالم از او آقا به هم کن.
آقا گیره که کل ایک صاحب کے ساتھ دو خواتین بھی تھی، وہ آئے اور ان خواتین میں سے ایک کے شوہر کے بارے میں،
یا آقای دیگر
بلے اور صاحب نے ان خواتین میں سے ایک کے شوہر کے بارے میں زمین آسمان کے قلابے ملائے اور کہا کہ یہ زبردست آدمی ہے اور ایسے اہل عبادت ہے اور ایسا اہل سلوک ہے، اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیوی سے بات کرے، تو وہ اس کی تعریف کر رہے تھے. آغا کہہ رہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کے بارے
میں.
کہا اس کو کیا اچھا آدمی سمجھا جائے گا جس میں ذرہ برابر عاطفہ نہ ہو؟
نخیر در این عاطفه داشتن عبد خدا بودن منافق بر نداره، بابا مخلوق خدا
است. عاطفه رکھنا، اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھنا عبد خدا ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے، آخر یہ بھی تو خدا کے بندوں میں سے ہیں، لہذا خدا کے بندہ ہونے کے ناطے کم از کم آپ اس سے محبت رکھیں.
من دو سا آیه رو برای تو میکنم تو همین زمین راجع به خانواده، تو نمیخوام از خانواده بری بشید، در این حال تعلقتون با خدا هم از دست بدید. این دو تا آیه رو ببینید، این اما انبار و خدا اولاده تو فرنه و الله این دو آیه رو نازید انبار.
یہ آیت آپ کی بھی سنی ہوئی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہے.
اینجا مذمت نیست، فقط موجب امتحان ما.
اچھا، انما اولادکم و اموالکم فتنہ، یہ فتنہ کے معنی ان کی مذمت نہیں ہے بلکہ یہ اسباب آزمائش، ان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی، یہ معنی.
اما این که خوبه پرسون اطلاعات که آیه دوم، یا آیه الذین آمنو این من ازواد کن و اولاد کن عدو ول کن فحضرو. اینجا هست
ایک اور آیت ہے،
اینجا اینجا باید تحریز کرد.
ایک اور آیت ہے اس میں ہے کہ اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہارے اولاد میں سے کچھ
عدو ول کن
تمہارے لیے دشمن ہے، خیال رکھنا، غفلت میں نہ رہنا، ان سے بچے رہو.
این چند تا تذکر بود که بیشتر بود ولی وقت داره نیست. خب مسئله دیگر، آقا این بهشت جنتی چیه؟ بهشت برزخی چیه؟
اچھا، ایک اور مسئلہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ پچھلے مسائل میں سے برزخی بہشت کیا ہے؟
گفتیم بہشتی که جناب آدم درش بوده از بہشت های دنیا بوده، یا تونه اون هفته روایت هم خوندیم و اون از دنیا چون مقدمه دنیاست، کما این که برزخ هم از دنیاست چون تتمه دنیاست.
یہ گزشتہ ہفتے کی باتیں آپ کو یاد ہیں، حضرت آدم جس بہشت میں تھے وہ مقدمہ دنیا تھی، وہ بہشت، اور عالم برزخ تتمہ دنیا ہے. لہذا دونوں دنیا کے حصے ہیں, ایک مقدمہ ایک تتمہ.
اللہ آمدید به ما گفت بهشت عالم برزخ جهنم عالم برزخ. آخه این کجاست؟ چیه تو قرآن آمده نیمده؟ آخه چطور همینطور میگید شما؟ نامش چیه؟
یک بهشت برزخی، دوزخ برزخی، جهنم برزخی یہ ہم سنتے رہے ہیں, یہ کہاں پر ہے؟ دنیا میں ہے کہیں اور ہے؟ کیا ایڈریس ہے اس کا؟ ہاں
ہاں ہم خدمت کریں ارمان شدید. این بهشت عدن شدیدی جنات عدن شدیدی تو قرآن خوزید دیگه جنات عدن نلتی وید الرحمن عباده و بلغیر ها؟ این که جبتون هستی
بهشت که اقسام میں بهشت که ناموں میں ایک یہ نام بھی آپ نے سنا ہے جنات عدن. بهشت عدن یہ کیا چیز ہے؟
این بهشت عدن مال قیامت نیست, مال برزخ. یادتون باشه
یه بهشت عدن برزخ که بهشت رو کہتے ہیں.
پس نام بهشت عالم برزخ
عدن. یادتون باشه
پس برزخی بهشت کا نام کیا ہوا؟ عدن.
چرا؟ چرا؟ چون در این بهشت هم روز هست، شب هست، صبح آید.
چون که آثار حیات مادی آپ کو یاد ہے نا, پچھلے درس میں کہا تھا عالم برزخ میں کچھ آثار حیات مادی ہیں, وہاں دن ہے رات ہے, مطلب سورج کا طلوع ہونا ہے غروب ہونا ہے, یہ آثار وہاں ہیں. اور آج بہشت عدن میں بھی یہی آثار ہیں, اس لیے یہ برزخی بہشت ہے.
این جن بهشت عدن درجات داره.
لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بهشت عدن یکسان اور یہ نواخت نہیں ہے, اس کے درجات ہیں.
فرق میکنه
و چون فرق میکنه جنات و عدن
چون که فرق رکھتے ہیں یہ بهشت بهشت با بهشت فرق ہے, لہذا جنت و عدنین نہیں ہے, جنت و عدنین نہیں ہے بلکہ جنات و عدنین ہے.
وید الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا,
اور پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے, اور خدا اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے.
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما, بیہودگی نہیں, سراسر سلام است و سلامتی. حالا سلام معنیش چیه بمانه ها؟
اس جنات عدن میں رہنے والوں کے آثار میں سے, اور ایک اثر یہ ہے کہ وہاں پر بیہودگی نہیں.
ولهم رزقهم فيها بکرتن و عشیقی
بکرتن و عشیقی وہاں پر اپنے پروردگار کی طرف سے صبح و شام رزق پاتے رہیں گے.
جناب
صبح و شام رزق
در قیامت و جنت و صبح و شام ندارید شما,
در جنت و صبح و شام.
اما جنت الخلد میں جو کی جنت آخرت ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں.
جناب علی ابن ابراہیم ابن حاشم,
علی ابن ابراہیم ابن حاشم
در تفسیر
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
راجع به این آیه اینچنی می فرمائے قال ذلک فی جنات دنیا قبل القیامه.
حضور نے فرمایا تصریح کی ہے کہ وہ جنت جنات عدن دنیا کی جنتوں میں سے ہے.
فالدلیل علی ذلک قوله بکرتن و عشیقا,
انہوں نے اسی کو دلیل قرار دیا ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا کی جنات میں سے ہے؟ آثار ہے دنیا, اس میں پائے جاتے ہیں. کیا آثار؟ صبح و شام ہونا.
فالبکرت و العشی لا تکن فی الاخر فی جنات الخلد,
جنت الخلد میں صبح و شام نہیں ہے.
و اینجا مرحوم علی ابن ابراهیم لطفات خلق فی جنات الخلد اونجا مرتبه.
پھر جناب علی ابن ابراہیم نے ایک لطیف نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس جنت کو بھی دو مراتب بتا دیا, جنات الخلد جنت الخلد نہیں یعنی وہاں پر بھی مراتب ہیں.
انما تكون القضاء والعشی فی جنات الدنیا. باز اینجا گفتیم که برزخ تتمه دنیا یادتون باشه.
فرمایا که قضاء والعشی یعنی صبح و شام دنیا میں ہوتی ہیں.
فی جنات الدنیا
دنیا کی جنتوں میں پائی جاتی ہیں.
تنتقل ارواح المؤمنین الیها فتتلو فیها الشمس والقمر.
مومنین کی ارواح وہاں منتقل ہو جاتی ہیں اور وہاں سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا بھی ہے.
بس ہنسے شدی دلی ماشاء
اللہ.
پس بهشت در عالم برزخ مراتب داره.
پس عالم برزخ کے بهشت کے مراتب ہیں.
نام این بهشت هم به مراتب
عدنه.
اچھا یہ این تمام مراتب سمیت اس بهشت کا نام عدنه.
این طریق برای واضح میشه یا نه؟ پس ما رو انشاءالله میبرن در یک جایی به نام انشاءالله جنت عدن. چون ما تو جنت عدن تو جنت نمیریم. البته این رو بگم آقای رو خواب دیده بودن از بزرگان از اهل ده
این آقا رو خواب می دیکن یا او آقا بزرگوں میں سے تھے بزرگان میں سے تھے اہل دین شمار ہوتے تھے اور اہل دین حضرات میں ایک بڑے مرتبے پر فائز تھے.
بیش گفتو گا فلانی را نہیں بینی
ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہاں پر اس ایک اور بزرگ کا نام لے کے کہا گیا کہ ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں
فرمدر انجائی تو محاسب ایشون
نہیں. انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر وہ نہیں.
بعضی از موقع که ما رو احترام میکنن دعوت رو میکنن به بود بالاتر ایشون رو اونجا زیارت میکنن جای ایشون اونجا هست.
کبھی کبھی احتراماً ہمیں دعوت دے کر بلند مقام پر لے جایا جاتا ہے تو اس وقت ان سے ملاقات ہوتی ہے.
بله جنات عدن
تو عالم برزخ میں جنات عدن ہیں اور انشاءاللہ ہمیں بھی جنت عدن میں لے جائے گا
انشاءاللہ. بس اونجا کے رفتی دعوت
مکنن انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد ایک دفعہ بھی اگر ہمیں ایسی دعوت میں اثر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے
انشاءاللہ. خب بگذاریم حالا برای چی دارم این حرف رو میزنم جنات عدن مرتبه داره. اینم یک حرف داریم ببینید خیلی تلگرافی داریم رد میشیم ما
اشاروں میں گفتگو کر کے ہم گزر جاتے ہیں تفصیلات تو داشتیم
بیان کر سکیم. ما به دوستان گفتیم ارواح کافران رو ملحدان رو معاندان رو میبرن وادی برهوت یمن. اینو زیاد گفتیم بعد گفتیم که جهنم عالم برزخ وادی برهوت یمن
که آپ یہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ کافروں اور ملحدوں اور مشرکوں اور منافقوں کے لوگوں کو عالم برہوت میں لے جایا جاتا ہے. برہوت یمن وہ جہنمیوں کی جگہ ہے.
یہ خود بیشتر از این باید توضیح بدیم تا معلوم بشه آدرسی جو پیدا کنیم که اون طرف نه
مگر همین دونی نه
که
تھوڑا سا اس کے ایڈریس سے آشنائی ہونی چاہیے تاکہ ہم غلطی سے ہمارا قدم اس طرف نہ پڑے.
یہ روایتی رو ابن عسیر در نہایت امیر المومنین نقل میکنے.
ابن عسیر نے اپنی کتاب نہایت میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب سے نقل کی.
شر رو بئر فی الارض برهوت. این تا اینجا یادتون باشه
شر بئر في الارض برحت.
ابن عسير نے جو روایت نقل کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ زمین پر پائے جانے والی کنوں میں سے بدترین کنواں برہود ہے.
پس برہود نام چاہیے.
اچھا اس روایت سے کیا ہاتھ میں آیا؟ بس برہود ایک کنواں ہے، ایک ہال ہے.
که در سرزمین حضرموت در جنوب یمن واقع است.
اور یمن کے جنوب میں ایک علاقہ ہے حضرموت، وہاں پر واقع ہے.
پس برہود شاہی در منطقه حضرموت در جنوب یمن.
برہود ایک حال ہے جو کہ یمن کے جنوب میں پائے جانے والے علاقہ جس کا نام حضرموت ہے وہاں پر یہ ہول واقع ہے.
پر گرم ترین جای دنیا
یک، اور وہ دنیا کے گرم ترین نقاط میں سے.
مارهای عجیب در اون منطقه بسیار،
اور اس ایریا میں بدترین سار پائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہاں عالم ماده ہی میں
بادهای طوفانی پر از شرک عرب و مشکن عجه در اونجا فراوان،
اور ریتیل طوفان جو جی طوفان میں ریت جو اڑتے رہتے ہیں بدترین طوفان وہی پر اڑتے ہیں.
این شاہ رو گفتن در روایت امسا که مرکز وجود مارها، عقربها، حیوانات موضی الا ماشاءالله، و کسی تا به حال در درون اینجا نتونسته بره.
که وہاں پر ایک سوراخ ہے، ایک کنواں ہے، اس کا نام بتا دیا کہ برہود. برہود اس میں دنیا کے بدترین سانپ، بچھو اور موزی جانور پائے جاتے ہیں، اور کوئی انسان آج تک اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو کتنا دور کیا ہے؟
پس ببینید یک چنین سرزمینی
حضرت چیه؟
این سرزمین من رو میبرن اونجا، مار رو به کجای من میاندازن؟ چجور من عذاب میشن؟ این جواب باید داد.
ایک کافر، ایک منافق، ایک ملحد، ایک فاسد العقیدہ شخص وہ جب مر جاتا ہے اسے وہاں لے جایا جاتا ہے تو یہ سانپ اسے کہاں نقصان دے گا؟ یعنی اس کے بدن کو، اس کے جسم کو، کس حصے کو؟
سوبر برزخی در مردن برزخ دارد
عالم برزخ میں انسان برزخی صورت میں ہوگا.
در عالم برزخ صوری داریم که شبیه خودمونه، یادتون باشه بهش میان صور برزخی دیگه. اینا رو بحث نکردیم
انسان. آه یه بحث نیگه بودیه.
بله
عالم برزخ میں یہ جسم تو سر جائے گی تو دنیا میں رہ جائے، لیکن اس جسم کے ساتھ انسان کی جو صورت تھی اسی طرح کی صورت کا ایک وہ موجود ہوگا وہاں پر، ایک اور جسم ہوگا. وہ جسم یہ بات اس طرح کا نہیں ہوگا لیکن شکل اس میں وہی ہی ہوگی.
در این دنیا تعلق با رسالت داشتی، با آشوب داشتی، با کثافت داشتی، مردم رو میگزیدی، اینا همه
آن صورت برزخی پیدا.
اس دنیا میں آپ باتوں میں لوگوں کو دنگ مارتے تھے، چوٹ مارتے تھے، ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور آپ سے لوگ آرام سے نہیں رہ سکتے تھے، احساس تکلیف کرتے تھے. یہ تمام اعمال وہاں پر برزخی صورت میں تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہی سانپ ہیں.
وجود چون نور افکن ایمان برش نیفتا، ظلمانی بودی آن میبرن اونجا، صورت برزخیه داری اونجا دیگه، تو این نیستی، نورانی نیستی.
اس دنیا میں ایمان کے نور سے تمہارا وجود یعنی تمہارا مخصوص کفار کا وجود منور نہیں تھا, اور ان کے اعمال سے دوسرے لوگ امن میں نہیں تھے, راحت کا احساس نہیں کرتے تھے. ایسا ہے وہی حالت وہاں پر
ہوتی. وجود سلخیت ان سرزمین دارے,
یہی جو یہاں پر جو کچھ ہے اسی کا مسانخ وجود وہاں پر پیدا ہوتا.
سوال برزخی یہ تو تو برزخ مثل ہموناس,
یہاں پر تم جو کچھ تھے اس کی صورت برزخی تمہارے سامنے آئے گی.
چون چنینی از جنس ما از جنس یعنی
بلے برو همونجا.
جب انسان یہاں پر کاٹنے والا, چوٹ مارنے والا, ڈنک مارنے والا اس طرح سے بن گیا ہے تو وہاں جا کے ظاہر ہے نورانی زندگی تو اسے نہیں ملے گی.
یا در تاریکی تاریکی بسر بکنی بلے در خواب
وہاں اس چاہ میں تاریکی میں ہوگا, اور اس کے ساتھ یہ تمام موزی جان یعنی ان کے لیے اعمال موزی جانور بن کے ان کے ساتھ ہوں گے.
حالا وہ کافی روایت رو نقل میکنه سلمان ولی نقل میکنه شر رو برم فی النار برحوت الذی فی ارباب الکفار امیر المومنین.
تو یہ ابن عصیر نے جو نقل کیا کہ بدترین کنواں کافی سے بھی روایت نقل کی گئی کہ بدترین کنواں کی جو زمین پر پایا جاتا ہے وہ برہوت ہے.
شر بئر النار
آگ میں پائے جانے والے کنوؤں میں سے بدترین کنواں برہوت ہے. اور یہ برہوت وہ جگہ ہے جس میں کفار کے ارواح کو رکھا جائے.
یاد چون باشه ما اینا خیلی نمی فهمیم, من یه بحثی در اون هفته قبل کردم و گفتم این که در روایت ایجادت ما داریم توضیح میدیم یه خورده, ولی این حقیقت رو درک نمی کنیم. یاد چون باید اینا رو
اچھا گذشتہ هفته میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں اس طرح کی باتیں کہ جن کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں, ایک حد تک توجیہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے, ورنہ وہ حقیقت وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا.
روز بگذاریم پروین روایت دیگر باز کافی نمو کرده از عبدالله نبی عبدالله عن آقای علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام باز از امیر المومنین.
ایک اور روایت ہے, یہ روایت بھی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلام کا معلوم ہے.
شب رو ماه نوابدر هر ماه برای اون مال هم شد آبان
که بدترین پانی جو زمین کے اوپر پایا جاتا ہے وہ برہوت میں پایا جاتا ہے.
برہوت نزی به حضرموت,
اس کا ایڈریس بھی دیکھ لیا. برہوت کہاں ہے؟ حضرموت میں.
این هم تا اینجا روایات دیگر هم هست که من نمی کنم وقت میگذره. پس ببینید آدرس برہوت چی شد؟ برہوت یک شاهیست در وادی حضرموت در جنوب یمن که ارواح کفار اونجا باید بره. چرا سرش هم گفتیم تکرار نمی کنم.
پس برہوت کیا ہے؟ ایک حال ہے. یہ کہاں پر ہے؟ حضرموت میں. حضرموت کہاں ہے؟ جنوب یمن میں جگہ ہے, اس کا نام ہے حضرموت. وہاں پر پائے جانے والا چاہ ایک حال کے جہاں پر کفار کے روحوں کو لے جایا جائے گا, اور وہ بہت مظلم اور اس میں طرح طرح کے موزی جانور ہوں گے. سانپ چھو بڑھ گیا
مومنین رو کجا میبردن؟
وزی
السلام.
در روایتی داریم که شبهای جمعه مومنین رو به مهمونی میبرن.
ایک روایت میں آیا ہے کہ جمعے کی راتوں کو عالم برزخ میں, ہاں عالم برزخ میں شبہائے جمعہ کو مومنین کی روحوں کو بلایا جاتا ہے ایک دعوت میں.
کجا؟
ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ بطور مہمان
جناب علی ابن ابراہیم ہاشمی.
اینا خیلی تلگرافی ها داریم همینطور میگیم و رد میشیم.
جناب علی ابن ابراهیم هاشم در تفسیر در زیر آیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر روایت مفصلی رو نام
علی ابن ابراهیم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ایک مفصل روایت نقل کر چکے ہیں.
روایت خیلی طولانی ہے،
کافی طولانی روایت ہے.
محسن شبیر تنارز میں
اس روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں.
جنگ صفین شروع شد، خوب کچھ کریں.
جب جنگ صفین چھڑ گئی ہے،
14 ماہ طول کشیده
اور 14 مہینے گزر گئے ہیں،
آوازه جنگ به همه جا کشیده شده
اور جنگ کی خبر مختلف نقاط اسلامی میں پھیل گئی ہے.
در مجامع سیاسی دنیا مثلا در روم بحث از این جنگ
اور اس وقت کے سیاسی معاشرے میں اس جنگ کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، خصوصا روم میں جو آج کا شہر اٹلی ہے.
الان ہم بعدا میبینید همه دارار میکنن دیگه، الان تحلیل و تفسیر رو چکنن، الان خیلی چی شده.
اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہیں پر اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو سیاسی اجتماعات میں اس کے اوپر تحلیل اور تفسیر اور تجزیہ اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس زمانے میں ہوتے تھے
دولت ہم دنبال این هستم ببینم حق چیه، مسئله چیه، چطور میشه چیکار انتظار خوده دیگه.
تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمارے مفادات کو نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تجزیے اور تحلیل کرتے رہتے ہیں.
ملک روم با دوستانش یه جلسه ای گذاشت،
گفت بابا تو از این واقع برمیشو، این چیه؟ اسلام یه مرتبه آمد این طور توسعه پیدا کرد، حالا این طور دعوا درست شده، چیه؟
ہاں دلچسپ بات ہے. روم کے بادشاہ نے کہا، کسی کا موبائل آن ہے، روم کے بادشاہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسا ہوا کہ اسلام آیا اور چھا گیا ایک دم، کچھ ہی عرصے کے بعد آپس میں دست و گریباں ہو گیا.
معلوم شد ملک روم دو تا نامه بنویسه، یکی به علی ابن ابی طالب، یکی به معاویه، و از این دو درخواست کنه سخنگو و نماینده و سفیر بفرستن اونجا تا ما و ما رو درست شهر بدن
که دو خط ملک روم کی طرف سے لکھے گئے، ایک معاویہ کو اور ایک حضرت امیر المومنین کو، ان سے تقاضا یہ کیا گیا کہ تم اپنا اپنے ایک ایک نمائندے کو ہمارے پاس بھیجو روم، اور جو کچھ یہاں ہوا، جنگ کیسے چھڑ گئی اور ابھی تک کیا ہے، اس کے بارے میں وہ بتا دیں.
بنا شد یہ علا بینت من ربی، کار من ایزاه، کار من تبیینه، کار من روشنسازیه.
بله گفت حسن ابن علی بره و معاویه هم یزید ابن معاویه رو فرستاد، از دو تا نماینده هر کدوم در خور خود.
حضرت علی ابن ابی طالب کا کام تو یہ ہے کہ وہ خود بینتم من ربی ہی ہے، لہذا اپنے اعمال اور اس کے جو کچھ وہ انجام دیتا ہے اس کے بارے میں آگاہی وہ دیتے رہے، تو کوئی مخفی کام تو ہے نہیں. لہذا حضرت علی نے اپنے نمائندے کے طور پر حضرت امام حسن ابن علی کو روم بھیجا، اور معاویہ نے بھی نمائندے کے طور پر یزید کو بھیجا.
خب ملک روم اینا وارد شدن بر ملک روم، ملک روم سوالای زیادی را از آقای حضرت مجتبی کرده، زیاد سوال عرض می کنم، روایت خیلی طبیعی.
تو روم کے بادشاہ نے بہت کچھ پوچھا حضرت امام حسن سے،
حضرت جواب دادن
اور حضرت نے اون تمام باتوں کا جواب دے دیا.
البته این جواب حضرت که در این جلسه جواب دادن منتقل شده، حضرت که برگشته بعدا هم ملک روم آمده از امام حسن سوال علمی کرده بعدا.
اچھا این سوالات کے بعد حضرت امام حسن پلٹ کے آگئے، اور یہ روایات میں آیا ہے کہ روم کے بادشاہ کی تشنگی ابھی بجھی نہیں، وہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی امام حسن سے. بعد میں پھر ایک ملاقات ہوئی اور اس میں کچھ علمی سوالات کیے.
یکی از سوالاتی که ملک روم از آقای امام حسن مجتبی بعد در نامه ای کرده اینه، سألتک عن هذا المهو الذي في القمر، که در آیه داره جعلنا آیتا نهاره ممسنه فمحل آیتا فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. ما ماه رو محو کردیم ولی آیه روز رو گذاشتیم تا نور افشانی کنند. این چی؟
ملک روم بعد میں جو حضرت امام اعظم سے علمی سوالات کیے ہیں ان سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے رات کی نشانی یعنی چاند کو محو کیا اور دن کی نشانی کو مبصرہ بنا کے رکھ دیا، اس سے کیا مقصد ہے؟
فرمون در جوابش نوشت ملک روم این ماه هم آیه لیل هم مانند خورشید می درخشید، تشکشع دار، تلالو دار، آتش پشان کن. حضرت توضیح داده ولی بشر نمیتونست درک کنه. تا چندین سال قبل که با آپولو رفتن به کره ماه، از اون بالا اعلام کردن به زمین که ما حفره های آتش فشانی عمیقی رو داریم
بیم. حضرت نه اس کے جواب میں فرمایا کہ چاند بھی کسی زمانے میں خود نور رکھتا تھا، روشنی تھی اور اس میں آتش فشان تھے، وہاں سے آگ ابلتی ہوئی جگہ تھی، اس سے روشنی پھیلتی تھی، لیکن ایک عرصہ گزر گیا، آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں اب آگ نہیں ہے، لہذا اس کی روشنی ایک رات کے وقت نظر آ سکتی، دن میں ختم ہو جاتی ہے. یہ تو امام حسن نے جواب دیا، لیکن جب بعد میں چاند پر امریکی دانشور پہنچ گئے تو انہوں نے جو کچھ وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بعینی ہی انہی کی تائید ہے. انہوں نے وہاں سے خبر دے دی کہ ہم یہاں پر کچھ ایسے آتش فشان کے آثار کو دیکھتے ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر روشنی تھی.
سوال کرد ملک روم از ارواح،
تو اس سفر میں کہ دو نمائندے جو گئے تھے اس میں ملک روم نے ارواح کے بارے میں پوچھا،
تو آوا ارواح مومنین کو جان
پوچھا کہ ایمان والوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں.
میخوام مراجعه کنم به انجیل ببینم تو چی میگی، او چی میگه، او چی میگه.
وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امام حسن کیا کہتے ہیں، انجیل کیا کہتا ہے، ان کو ان کے درمیان کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہے. یہ باتیں انجیل میں لکھی ہیں.
حضرت فرمود تجتمعوا عند صخرة ببیت المقدس فی لیلۃ الجمعۃ،
وہاں پر اس کے جواب میں امام حسن نے فرمایا کہ بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں ایک بہت بڑے مثلا پتھر کے چٹان کے اوپر روحیں جمع ہو جاتی ہیں جمعے کی رات کو.
این معنیش اینه بابا شب جمعه به مهمانی میاد.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو مومنوں کو بلایا جاتا ہے مہمانی میں، دعوت میں.
کفار،
پھر پوچھا اس نے کہ کفار کا کیا بنے گا؟
حضرت فرمود ہیثم فی وادی حضرموت وراء مدینۃ یمن.
حضرت نے فرمایا کہ وادی حضرموت میں جو کہ یمن کے جنوب میں واقع ہے وہاں پر کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں.
بس مومنین شب جمعه یا اللہ کوس کنی.
پس مومنین
چه خبره دیم روایت خیلی اور کوس کنی. دیدید اینجا کوچ میکنن به طرف کربلا چه دل میبرن.
تو یہاں بھی آپ جب کوچ کرتے ہیں دنیا کے مختلف نقاط سے کربلا کی طرف تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟
خب یہاں تو اینجا مجھ سے آخر خسته شدید یعنی چون من دارم تلگرافی دارم یک ببینید درباره تجسم اعمال و تجسم بباطن بعدا حرفایی داده میشه، میخوام اون حرفا رو رد کنم. تجسم اعمال
تجسم اعمال اور تجلی باطن کے حوالے سے بعض تصورات پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو میں واضح تو به رد کرده بود.
بعضی از مواقع افرادی که راجع از اهل سنت هستن، از شیعیان هستن، که میگم که آمدن ترسوم اعمال رو خواستن با مبانی فیزیک حل کنن.
بعض دانشور اهل سنت میں سے اور بعض شیعه علماء بھی
تو بعض ایار پسیبی که اولم تو دسترس ها از ترجمه هم شده یافت میشه
که بعض تفاصیل جو که دسترس میں ہیں انسانوں کے اور شاید ترجمه بھی ہو چکے ہیں حضور میں پایا جاتا ہے کہ ان کو اس تجسم اعمال کو فزیکلی یعنی فزیکس کی شکل میں سائنسی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
حرف اینا اینه که میگن آقا اعمال ما، حرکات ما، گفتار ما، اقدام ما،
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہماری اقدامات
در این جهانی که اصلش ماده و انرژیست پراکنده است. تو گوش کنید،
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ ہم کرتے ہیں، گفتار، کردار، اعمال جو بھی ہے، وہ گم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس جہاں میں جو کہ جہاں مادہ ہے اور جس کی حقیقت انرجی ہے،
ہر عملی
اس عالم میں وہ پراکندہ شکل میں موجود ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ
اون وقتی ہر عملی در این عالم موجود ہے، ما هم فرد قبول داریم، ما منکر این نیست، رو یاد دو مجا میخوایم انکار کنیم.
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اس عالم میں موجود ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ہمارا عمل موجود ہے، یہ ہم نہیں مانتے ہیں.
دنبال صوت جناب داود تو فضا میگردن، منکر نیستیم.
ابھی حضرت داود کی آواز کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس فضا میں سے بھوم کے حضرت داود کی آواز کو کیچ کیا جائے.
منکر نیستیم آیات تو مجھے،
ہم انکار نہیں کرتے ہیں، یہ ممکن ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے.
میگن آقا از اصول مسلم فیزیکی نگه،
وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کے مسلم اصولوں میں سے ہے
کہ ماده و انرژی هیچ وقت نابود نمیشه، از بین
نمیره. فیزیکس کے اٹل قوانین میں سے ہے یہ کہ انرژی نابود کبھی نہیں ہوتی. انرژی اور ماده دونوں نابود نہیں ہوتی،
بلکه به یک دیگر تبدیل میشن. خوب گوش کنید،
بلکه یه ماده انرژی میں، انرژی ماده میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
یعنی ماده، آن ماده چیه؟ ماده عبارت است از انرژی متراکم.
کہتے ہیں کہ اگر انرژی متراکم شکل میں ہو تو اسی کو ماده کہتے ہیں.
انرژی چیه؟ انرژی عبارت است از ماده منتشر شده.
اگر ماده منتشر ہو جائے تو اس ماده منتشرہ کو انرژی کہتے ہیں.
درسته؟ اگر ماده منتشر شده اسمش رو داریم انرژی، متراکم شد بهش میگه ماده.
ماده اگر منتشر ہو جائے، پھیل جائے تو انرژی ہے. انرژی اگر سمٹ جائے تو ماده ہے.
پس اصل اولی در فیزیک این بود که ماده و انرژی نابود نمیشه، معدوم نمیشه.